اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو. اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے, بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے. مومنو, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو, اور جو تم نے صاحب حکومت ہے ان کی, اور اگر کسی بات پہ تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی طرف رجوع کرو. یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا محال بھی اچھا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
خواتین حضرات, صدر پاکستان,
السلام علی خاتم النبی. میرا عظیم ہم وطن, السلام علیکم. مجھے امید ہے کہ آج میرا کل شام کا اعلان اب تک پڑھ یا سن چکے ہوں گے. میری آج کی یہ تقریب اسی اعلان کے بارے میں, اور اس کا مقصد آپ کو اعتماد میں لینا ہے اور یہ بتانا ہے کہ میں نے یہ آئینی قدم کیوں اٹھایا.
اور آئندہ کے لیے دائیں عمل کیا ہو. میرے کل کے اعلان کے مطابق قومی اسمبلی اور وفاقی کابینہ ختم ہو چکی ہیں اور جناب محمد خان جنہوں نے اپنی سرکاری ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے ہیں اور ایسے ہی اقدامات صوبوں میں بھی دیے جا چکے ہیں جن کی وجہ سے صوبائی اسمبلیاں اور صوبائی کابینہ اپنا وجود کھو چکے ہیں. یہ سارے اقدامات رائے الوقت آئین پاکستان کے مطابق کیے گئے اور آئین کی روح سے دیکھا جائے تو یہ ملک میں جمہوری اور سیاسی عمل کا ایک حصہ ہے جس میں کسی اچنبھے حیرت حراج یا پریشانی کی کوئی بات نہیں کیونکہ نہ تو مارشل لا لگایا گیا ہے نہ ایمرجنسی واپس کی گئی ہے اور نہ ہی آئین کو معطل یا منسوخ کیا گیا بلکہ زندگی معمول کے مطابق رواں دواں سیاسی پارٹیوں یا سیاسی سرگرمیوں پر کوئی پابندی نہیں ہے پریس ایسے معمول آزاد ہے عدلیہ اور انتظامیہ معمول کے مطابق اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اور اہل وطن ہستے ثابت ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سرگرم عمل فرق پڑا ہے تو صرف اتنا کہ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیاں اور وفاقی اور صوبائی کابینہ ختم ہو چکی ہیں اور وہ بھی ایک محدود مدت کے لیے کیونکہ آئین کی جس شک کے تحت میں نے یہ اقدام کیا اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ مقررہ مدت کے اندر اندر تازہ انتخابات کروا کر نئی اسمبلیاں تشکیل دی جائیں انشاءاللہ یہ تقاضا بھی پورا ہو جائے گا. اگر سے میرے حالیہ اقدام کا سیاسی حلقوں سمیت ملک کے اکثر حصوں میں خیر مقدم کیا گیا ہے لیکن بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا. اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ چند سال پیچھے کی طرف جانا پڑے. میں اپنی بات 1947 کے بجائے 1977 سے شروع کرنا چاہوں جب سے مجھے قومی حموس سے براہ راست واسطہ پڑا. میں نے 5 جولائی 1977 کو اپنی پہلی نشری تقریر میں اس وقت کی سیاسی اور انتظامی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد مارشل لا کے نقاصد بیان کرتے ہوئے دو باتوں پر زور دیا تھا, اسلام اور جمہوریت. آپ کی یاد دہانی کے لیے اس تقریر سے صرف دو جملوں کا حوالہ دوں. ایک جگہ میں نے کہا تھا میرا غرض مقصد آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانا. دوسری جگہ میں نے یاد کیا تھا پاکستان جو اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا اسلام کے نام پر ہی قائم رہے گا, جس کے لیے اسلامی نظام اشد ضروری. آپ میرے اس نسلی اعلان سے لے کر آج تک میری تمام تقاریب بیانات اور اقدامات دیکھ لیجیے تو میری ترجیحات میں سر و فہرست نفاذ اسلام اور قیام جمہوریت ہی رہے. آپ اس بارے میں مختلف رائے رکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جتنا اور جس صورت کے ساتھ نافذ ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا اور جمہوریت جتنی اچھی اور جتنی جلدی کام ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی. لیکن آپ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی 41 سالہ تاریخ میں نفاذ اسلام کے لیے جتنا کام ہوا ماشاء اللہ کے 8 سالوں میں اور پاکستان نے گزشتہ ماشاء اللہ حکومت نے بحالی جمہوریت کے لیے جو اقدامات کیے اور جس رضاکارانہ طور پر انتخابات کروا کر اور خود تمام اختیارات منتخب حکومت کے سپورٹ کر دیے اس کی مثال پاکستان کو کیا تیسری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی. لیکن ہمارے ان اقدامات کا قوم کو کیا پھل ملا؟ ملک میں سیاست بحال ہوئی لیکن خبریں کمزور. کچھ منفی سیاست, ایک جمہوری حکومت باہر کے وجود میں آئی اور 3.5 سال تک برسر اقتدار رہی, لیکن تمام تر اختیارات کے باوجود غرب و صبر. اس حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی غیر جماعتی ایران کو جماعتی ایران میں بدل دیا اور پھر یہی جماعتی اور حمایتی حکومت کے لیے وبال جان بن گئے. اور جناب وزیر اعظم کو ان خاتون حضرات کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کئی پاپڑ پھیلنے پڑے. کسی کو فلیٹ اور پرمٹ دیے, کسی کو مالی اور سیاسی رشوت, کسی کو اقربہ نوازی کی چھٹی دی. اور وہ بد عنوانیوں کی مثال تو اعلی سیاسی سطح سے شروع ہوئی, تو نچلی سطح پر لوگوں کو رشوت اور بد عنوانی سے میں کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہوں. اور میں آپ اور ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ ترقیاتی کاموں کے لیے ہر رکن اسمبلی کو قومی خزانے سے خطیر رقم دی گئی, اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ رقم کہاں اور کیسے خرچ. رشوت تو پہلے بھی اور آج بھی, لیکن اسے جو فروغ پچھلے 3.5 سالوں میں حاصل ہوا پہلے کبھی نہ تھا. اب تو فلے بند میں ہر سیاسی اہلکار اور بدھیانک سرکاری عہدیدار کھلے عام ہاتھ پھیلا کر اور منہ پھاڑ کر کہنے لگا تھا کہ اگر کام کروانا ہے تو اتنی رقم دے دو ورنہ آپ نگاہ لو. یہ رقم کہاں سے آتی اور کہاں جاتی تھی کوئی ڈھکا چکا راز نہیں. کسی بھی متاثرہ شخص کو دل سے ٹول کر دیکھ لیجیے, آپ کو آہوں اور آنسوں کے سوا کچھ نظر نہیں آئے. ملک کی معاشی حالت جسے عوام کے نمائندے کی قیادت میں خوب پنپنا چاہیے بالکل محفوظ ہو کر رہ گئی. میں اس وقت اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, صرف یہ عرض کروں گا کہ منتخب حکومت نے اپنے ذرائع پر انحصار کرنے کے بجائے سب کچھ ادھار پر چلایا. اندرونی ذرائع سے ادھار, بیرونی ذرائع سے ادھار, ترقیاتی کاموں کے لیے ادھار اور خسارہ جاریہ پورا کرنے کے لیے ادھار. گویا بقول غالب قرض کی پیتے تھے میں, لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری خاکہ مستی ایک دن. یہ حالت اس حقیقت کے باوجود ہوئی کہ ان 2-3 سالوں میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال رہا, فصلیں اچھی ہوئی ہیں, لیکن غلط اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے ملک اقتصادی بحران میں داخل ہو چکا ہے. ملک کی انتظامی حالت دیکھ لیجیے, سارے ملک میں خاص کر کراچی میں جتنا خون خرابہ پچھلے 3 برسوں میں ہوا پاکستان کی پوری تاریخ میں نہیں. جمہوری حکومت تو زخموں پر آرام رکھتی ہے, اس جمہوری حکومت نے زخموں کے منہ کھول دی. جمہوری حکومت تو سنا بکھرے ہوئے دلوں کو جوڑتی اور ملک میں اتحاد یا یکجہتی کو فروغ دیتی. اس جمہوری تجربے نے تو ملک کو لسانی, علاقائی, نسلی اور طبقاتی آوزش میں یوں مبتلا کر دیا کہ کسی شہری کی جان, مال یا عزت محفوظ نہ رہی. سن سے جمہوری حکومت کا سربراہ لینے کی خاص وجوہات, اور ان کی قیادت سے بہتر نتائج کی توقعات. لیکن ہوا کیا, سندھ علیحدگی پسند تحریکوں اور سندھ قومیت کا اکھاڑا بن, رشوت کا بازار گرم رہا اور ڈاکوں قاتلوں اور اغوا سمندوں کے مرغے میں پھنسے ہوئے عوام ساری ساری رات آنکھوں میں گزارتے اور کسی بھی لمحے کسی بھی نابہانی آفت کا شکار ہونے کے خوف سے کانپتے رہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ظلم ہوا کہ نفاذ اسلام کے کام پر سفر ڈال دیا گیا, نئے اقدامات اتار کنار پہلے سے کیے گئے اقدامات کو بھی سب خانے میں ڈال دیا گیا. نظام سلاد کو تو عملاً ختم نہیں کر دیا گیا, نظام زکات اور رشوت میں کئی خامیاں آ گئی, قاضی کوس کا پوری طرح تیار کرتا نظام کلیتاً نظر انداز کر دیا گیا. اور خدا خدا کر کے شریعت بل 9th امینڈمنٹ جو سینٹ نے ایک دن میں پاس کر دیا قومی اسمبلی میں آخری وقت تک پڑا رہا. سیاسی مسلط, سیاسی مفادات اور سیاسی ترجیحات ہر اچھے کام سے نکل گئے. ساتھیوں حضرات, میں یہ رونا آج پہلی مرتبہ نہیں رو رہا. میں نے اندرون خانہ کئی بار عزت مآب وزیر اعظم سے ملاقاتوں میں اور پھر برملا پارلیمنٹ کے خطاب کے دوران کس طرح حکومت کی توجہ دلائی, لیکن کچھ نہ ہو. کبھی میری گزارشات کو ایک آئینی سربراہ مملکت کی بے اثر آواز سمجھ کر رد کر دیا گیا, اور کبھی میرے خطاب کو قائدِ حزب اختلاف کا خطاب قرار دیا گیا, لیکن عمل میری کسی بات پر بھی نہیں ہے. آپ یاد ہوگا میں نے اسی سال 1 فروری کو پنجاب اسمبلی کی گولڈن جبلی کے موقع پر اس کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ہم ایک بنیادی فکری تضاد کا شکار. ایک طرف سے ہم کوئی 100 سال سے ایک مغربی طرز کے سیاسی عمل کو دیکھ رہے ہیں, اور اکثر سابقہ نوآبادیوں کی طرح اپنے سابقہ آسانوں کے طرز حکومت کو شعوری یا غیر شعوری طور پر مقدس اور بالاتر سمجھتے ہیں اور اس کی نقل کرنا اپنی کامیابی کی انتہا سمجھتے ہیں, اور دوسری طرف سجا طور پر اپنا روحانی فکری تہذیبی اور نظریاتی رشتہ اسلام سے جوڑتے ہیں. میں نے اسی تقریر کے آخر میں کہا تھا کہ 100 فٹری اسلامی جمہوریت کی طرف آئی ہو, آپ کو یہ پیچھے کی طرف نہیں آگے کی طرف لے جائے, کیونکہ اسلام ایک جامد طرز حکومت پر زور دینے کے بجائے آپ کو رہنما اصول مہیا کرتا ہے جو آج بھی قابل عمل ہیں اور کل بھی قابل عمل ہیں. میری اس انتظار کو سیاسی پھر میں نے پچھلے دنوں 7 اپریل کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں نسبت کر اور اگر آپ اجازت دیں تو اس میں سے 2-3 اقتباسات پیش کرنا چاہوں. میں نے رشوت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا تھا لوگ رشوت سے سخت تنگ ہیں, میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں ان میں سے ہر تیسرا شخص رشوت کی شکایت کرتا ہے, اور میرے سیکرٹریٹ میں جتنی درخواستیں آتی ہیں ان میں سے آدھی رشوت اور سفارش سے متعلق ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ وبا پہلے بھی تھی لیکن جیسی اب ہے پہلے کبھی نہ. اب نہ صرف رشوت کے ریٹ بڑھ گئے ہیں بلکہ لوگ بڑے گھریلے سے اور سارے عام رشوت لے گئے. لا اینڈ آرڈر کے متعلق میں نے کہا تھا آج ہمارے ملک کے بعض حصوں میں مسلمان کا گلا کاٹنے کے ڈرتا ہے. ہم اپنے آپ کو پاکستانی کم
ہلو
سزا کم اور سندھی پنجابی بلوچی اور پٹھان زیادہ سمجھنے لگے. میں بڑے دکھ کے ساتھ آپ کو اس پھیلتے ہوئے زہر سے آگاہ کرتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ اس بدتدریجی خودکشی سے اجتناب کیجیے. اس خاموش زہر کا تریاق تلاش کیجیے اور اس باصلاحیت اور نامور قوم کو اندر سے بکھرنے سے بچائیے. میرے اس خطاب کو بھی غلط رنگ دیا گیا. یوں میں گزشتہ تین سال قومی امور کے متعلق آواز اٹھاتا رہا. کہیں منت سماجت کرتا رہا, کہیں انتباہ کی گھنٹیاں بجاتا رہا, کہیں در پردہ آزاد اختیار کی سماعت پر بوجھ بنتا رہا, اور کہیں سروان عوام اقتدار میں چیختا چلاتا رہا. لیکن میری سزا ناکارخانے میں ٹوٹی کی آواز ثابت اور اسلام احوال کی طرف کوئی توجہ نہ دی. اب میرے سامنے دو راستے تھے. ایک یہ کہ خاموش تماشائی بنا سب کو دیکھتا رہا اور کوئی اقدام نہ ہو, اور دوسرا یہ کہ صورت حال کو مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے مناسب کاروائی کرے. اگر 1977 کے اکثر حالات مجھے آئین سے ہٹ کر تم اقدام کرنے پر مجبور کر سکتے تھے تو آج تم راز وقت آئین کے مطابق بہت کچھ کر سکتا. اور آئین کے آرٹیکل 58 کی شفٹ نمبر 2 کی ذیلی شفٹ 2 کہتی ہے کہ اگر صدر مملکت محسوس کرے کہ اس کی رائے میں ایسی صورت حال پیدا ہو گئی ہے جس میں وفاق کی حکومت دستور کے احکام کے مطابق چلائی نہیں جا سکتی اور انتخاب کنندگان سے فیصلہ چاہنا ضروری ہو گیا, تو اپنی سوابدی پر یعنی اپنی ڈسکریشنری پاور استعمال کرتے ہوئے قومی اسمبلی کو توڑ سکتی. لہٰذا میں نے ملکی صورت حال کا جائزہ لیتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ میری رائے میں آئین کی پورا شخص میں بیان کی گئی صورت حال ملک میں پیدا ہو چکی ہے. لہٰذا کل میں نے اپنے اس آئینی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے قومی اسمبلی اور وفاقی کابینہ کو توڑ دیا. میرا عزیز ہم وقت قبل اس کے کہ میں اس ادھوری یا اگلے بار کے بارے میں وچارت کروں, میں جناب محمد خان جنیجو کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میری درخواست پر تاریخ کے ایک اہم موڑ پر 3.5 سال قبل وزیر اعظم اور چیف ایگزیکٹو کی ذمہ داریاں سنبھالی اور اس عرصے میں اپنی صلاحیتوں کے مطابق انہیں اچھی طرح نبھانے کی کوشش کی. اگر وہ قوم کی توقعات پورے نہیں اتر سکے تو یقیناً ان کی کچھ مجبوریاں ہیں. تو ذاتی طور پر ایک شریف اور شفیق انسان. آج صبح ہی ان سے میری تفصیلی ملاقات ہوئی. وہ خیر عافیت ہے اور اب سرکاری مصروفیات سے فارغ ہو کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. میں جناب جنیجو, ان کی کابینہ کے سابق ارکان اور قومی اسمبلی کے سابق تمام ممبروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 3.5 سال تک میرے ساتھ تعاون کیا اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کی. فاضل حضرات, آج صبح ہی میں نے چیف الیکشن کمشنر سے بھی ملاقات کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ آئین کے تحت میں نے جو قدم اٹھایا اس کو تقاضے پورے کرنے کے لیے وہ مناسب کاروائی کرے. جب تک اگلی منتخب اسمبلی معرض وجود میں نہیں آتی, میں نے آئین کے تقاضوں کے مطابق ایک نگران کابینہ یعنی کیبنٹ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا اور انشاءاللہ اگلے چند روز میں اس کا اعلان کر دیا جائے گا. اگلے انتخابات تک حکومت کی ترجیحات یہ ہیں اولاً لفاظ اسلام کے عمل کو اثر نو تازہ کرنا اور اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اقدامات کرنا، ثانیاً لوگوں کو سستا اور آسان انصاف مہیا کرنے کی طرح پیش کرنا، انعامہ کی حالت کو بہتر بنانا اور عوام کو احساس تحفظ دینا، چوتھے ملک کی اقتصادی حالت بہتر بنانا اور اسے موجودہ نیم دیوالیہ کیفیت سے نکالنا۔ ان ترجیحات کے مطابق انشاءاللہ جلد عملی اقدامات کیے جائیں گے اور نفاذ اسلام کے عمل کو تیز تر کرنے پر میں خصوصی توجہ دوں گا اور اس سلسلے میں عنقریب انشاءاللہ اسلامی نظریاتی کونسل سینٹ کے ان اوقام سے ملاقات کروں گا جو اسلام میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ میری لگن اور نفاذ اسلام کے لیے میری تڑپ کسی رضایت کی محتاج نہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی نصیب کر دے۔ اور ساتھ ہی میں یہ تمام کام کرنے سے قاصر رہوں جب تک مجھے آپ کا تعاون حاصل نہ ہو، اور آپ کے تعاون کے بغیر حکومت ان مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لہذا میں تمام خواتین حضرات سے، چاہے ان کا تعلق زراعت سے ہو یا صنعت سے، سیاست سے ہو یا صحافت، چاہے امیر ہو یا غریب، شہر کے باسی ہو یا دیہات کے رہنے والے، میری توقع اور اپیل ہے کہ وہ حق کے ثابت مجھے اپنے تعاون سے نوازیں۔ فوجی حضرات، اگرچہ میں نرمی، شفقت اور ہمدردی کا قائل ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ بعض افراد بھی صرف تیری انگلی سے نکلتی انگلی سے ہی نکالا جا سکتا ہے، یعنی جب تک قصوروار کو اس کے قصور کی سزا نہ، غنڈے کو اس کی بدمائشی کا مزہ نہ چکھایا جاتا، قاتل کو تختہ وار پر لٹکایا نہ جائے اور سماج دشمن عناصر کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے، معاشرہ سدھر نہیں سکتا۔ ہم نے ماضی میں بہت سی نرمی دکھائی اور بہت چشم پوشی کی، جس کا بعض افراد غلط مطلب بھی لیا گیا، لیکن اب نئے دور میں سختی کے وقت سختی ہوگی، مسلموں کے ساتھ ان کے جرم کے مطابق سلوک ہوگا اور قصوروار کو آئین کے انصاف کے مطابق سزا دینے کے اندر کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی جائے گی۔ میں تمام خدائی حکومتوں سے توقع کروں گا کہ وہ ڈیجیٹل کورس، اور جب قاضی کورس کا انعقاد ہو جاتا ہے تو خصوصی طور پر انصاف کی طرف توجہ دیں، تاکہ انعامہ کی صورت حال کو جلد از جلد قابو میں دیا جا سکے اور عوام کو تحفظ دیا جائے۔ میرے عزیز ہم وقت، اگرچہ میں نے آج اپنی تقریر کو، لیکن ضمن اس کا ذکر کرتا چلوں کہ ہماری موجودہ خارجہ پالیسی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خاصی کامیاب رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ ہم حسب معمول ریاست خائے متحدہ امریکہ، عوامی جمہوریہ چین اور اسلامی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو اپنے خارجہ تعلقات کا نیور سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پڑوسیوں اور خاص کر سوویت یونین کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے
اور بھارت کے ساتھ ایک طرف تعلقات معمول پر لانے پر خصوصی توجہ دیں. مسئلہ افغانستان پر ہماری پالیسی بڑی واضح ہے, ہم اس پر انشاءاللہ کاربند رہیں. آخر میں ضروری بتاؤں, حضوریت سے گزشتہ جمہوری حکومت کی ناکامی میری نظر میں جمہوری نظام کی ناکامی نہیں, یہ ناکامی تو ہو سکتی ایک سسٹم کی ناکامی نہیں, بلکہ اس سسٹم کی کامیابی کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ایک وقتی الجھن کو سیاسی جمہوری اور آئینی ادارے میں رہتے ہوئے حل کر رہے ہیں. میں اپنے وطن کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا مقصد وہی ہے, یعنی اسلامی جمہوری نظام, ہماری منزل وہی یعنی منتخب اداروں اور منتخب حکومت کا قیام, ہمارا مشن وہی ہے یعنی نفاذ اسلام, ہمارا راستہ وہی ہے یعنی انتخابات, ہماری امت کا سرچشمہ وہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور عوام کی بھرپور تائید. کل جو کچھ ہوا ہے یہ راستے کی پہچان نے ایک اپنے کی کھائی, ہم انشاءاللہ اسے ایک جفت میں پار کر لیں, صرف اللہ تعالیٰ کو فضل و کرم اور عزیز ہم اپنے ساتھی نو حضرات آپ کے تعاون کی ضرورت, اور میں اس وقتی دھوم کے باوجود کھائی کے اس پار پاکستان کے لیے ایک روشن خوبصورت اور تابناک مستقبل دیکھ رہا ہوں. ایک ایسا مستقبل جو اسلام اور جمہوریت کی دوہری قندیلوں سے منور ہے انشاءاللہ, جو تھا نہیں جو ہے نہ ہوگا, یہی ایک ہر سے مہرمان قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ. شکریہ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ, أموال الناس
وما آتيتم بالزكاة تريدون وجه الله
کائنات کا احساس کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے جس فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے بند کر دیتا ہے. بے شک اس نے ایمان لانے والوں کے لیے نشانی تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق حقوق دینا جو لوگ رضا الہی کے طالب ہیں کہ ان کے حق میں بہتر ہے اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں. اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو اللہ کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی. اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس کے اللہ کی رضا مندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند چھ چند کرنے والے تھے. تو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
حضرات
صدر
پاکستان
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین. میرے عزیز ہم السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ موجودہ مالی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس مہینے میں حکومت وقت عموماً سالانہ بجٹ پیش کرتی. میرا آج شام آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ معاشی معاملات میں ہماری سوچ اور ترجیحات کیا ہیں اور کل پیش کیا جانے والا قومی بجٹ کس اقتصادی سوچ کا آئینہ دار ہو. معاشی معاملات کا ذکر کرنے سے پہلے میں ایک عمومی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کے موجودہ نگران حکومت کے پاس وقت بہت محدود ہے لیکن ہماری ترجیحات بڑی واضح اور ہماری ان ساری ترجیحات کا رخ نفاذ اسلام کی طرف. آپ کو یاد ہوگا کہ 29 مئی کے بعد میں نے جو پہلا ٹھوس اور بنیادی کام کیا وہ نفاذ شریعت آرڈیننس کا اجرا جس کا ایک عرصے سے انتظار بھی. آج میں اسلامی اصولوں کی روشنی میں حکومت کی اقتصادی پالیسی کے چند اہم مطالب کی نشاندہی کریں اور وہ بھی مختصر طور پر. ان سب کی تفصیل آپ کل وفاقی وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر مرحوم حق صاحب کی زبان کریں. نظام معیشت کے بعد تیسرا قدم اسلامی نظام عدل ہو جس کے متعلق میں انشاءاللہ چند روز بعد ضروری اقدامات کا اعلان کروں گا جو آج کل حکومت کے زیر غور. اسلام کے اقتصادی نظام کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے میں ایک سبق کا ذکر کرنا چاہوں جو میں نے گزشتہ 11 سالوں میں سیکھا اور وہ یہ ہے کہ سیاست اور معیشت کے اصول اور تقاضے الگ الگ آپ بہتر معاشی اقدامات کے ذریعے سیاسی فائدہ تو اٹھا سکتے لیکن سیاسی مسلطوں کے خاطر معاشی اصولوں کو تباہ نہیں کر سکتا. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ماضی میں اس اہم بنیادی نقطے کو نظر انداز کرتے اقتصادی اصولوں کو سستی سیاسی مسلطوں کے خاطر قربان کیا جاتا رہا. اور یہ ملک کا معاشی لحاظ سے تین دیوالیاں بن کر رہیں گے. اب اس صورت حال اصلاح کر کے اسلامی نظام معیشت رائج کرنا کوئی آسان کام نہیں, اور نہ ہی اس آدمی کی کوئی گھڑی ہے جس کے دبانے یا کوئی بجلی کا بٹن ہے جس کے دبانے سے یہ ممکن ہو کہ اسے فوری طور پر نافذ کر دیا جائے. اس کے لیے راستہ سوچ وچار منصوبہ بندی اور پائیدار حکمت کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ سے 7-8 سال پہلے اسلامی معیشت کی جانب ابتدا کی اور ملک کی معیشت کسی حد تک اسلامی راہ پر چل بھی پڑی, لیکن پچھلے چند سالوں میں سیاسی اور اقتصادی بدعملی نے جہاں کئی اور شعبوں میں ملک کی پولیں ہلا کر رکھتی ہیں وہاں اسلامی معیشت کی طرف قوم کی پیش قدمی بھی روک دی. سابقہ حکومت کے ہر اقتصادی ہر بات کی طرف یعنی اپنے اقتدار کا استعمال, اور اس کے لیے جو ہر جو استعمال کیے گئے ان میں چند ایک یہ کروڑوں روپئے کے قرضے معاف کیے تاکہ بعد میں لوگوں کی وفاداریاں خریدی جا سکیں. دیش بہاؤ دیش میں فلڈ الرٹ کیے گئے تاکہ سیاسی تعاون حاصل رہے, میرٹ کی پرواہ کیے بغیر مختلف افسان کے پرمٹ اور لائسنس دیے گئے تاکہ باثر خامیوں کو خوش رکھا جائے, اور قومی بینکوں کو ذاتی جاگیر سمجھتے ہوئے ان کے منہ کھول دیے گئے. یہ ان کاموں کی جنگ مثالیں تھیں جن میں سابقہ حکومت ملبت ہے. اگر یہ کام رشوت سفارت اور اثردہ فروری کے زبرے میں نہیں آتے تو پھر رشوت سفارش ہے کیا؟ اور جب حکومت ہوگا رشوت اور اکالی ہو یا کیا اور سفارش میں ہر خود شامل ہے تو معاشرے کو ان خرابیوں سے کیسے پاس کیا جاتا ہے؟ جس کے برعکس اسلام یہ کہتا ہے عدل و انصاف سے کام لو, سیاسی مسلطوں سے بالا تر ہو سکتا, حقدار کو اس کا حق اور اس کا حق مت مانو. اسلام یہ کہتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ مساوی سلوک کرو, امیر یا باہر کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کی حق ترجیح مت کرو. اسلام یہ کہتا ہے کہ مملکت کے مال کو ذاتی خزانے میں سمجھو, اور اس میں سے سیاسی مراعات مت مانو. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے تمہیں اقتدار دیا جسے لوگوں کو شریعت کی طرح راغب کرنے پر سرک کر, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اے حاکم وقت غریبوں دیکھ رکھوں اپاہجوں معذوروں بیواؤں اور یتیموں کی داد رکھنی کرو, سوچنے والوں کو قیمتی پلاٹ دینے کے بجائے اپنی حد سے محروم لوگوں کو جھونپڑی مہیا کرو, لوگوں کو کھانا کھلا, غربا اور مساکین کا علاج کراؤ, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حکومت ہر اس شخص کی ولی جس کا کوئی ولی نہیں. اس ارشاد کی روح سے یہ حکومت وقت کا فرض بنتا ہے کہ وہ ملک کی وسائل کے مطابق بے سہارا کو سہارا دے، بے ٹھکانا کو ٹھکانا دے، بھوکوں کو کھانا کھلائے اور بیمار کا علاج کروائے۔ لہذا ان احکامات کی روشنی میں ہماری معاشی ترجیحات میں معاشرے کے وہ افراد بڑی اہمیت رکھتے ہیں جو کسی جسمانی یا ذہنی معذوری کی وجہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے اہم ہیں۔ ان میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی اور بے شمار بچے۔ میری دانش کے مطابق ان معذور افراد کی کفالت اور بحالی کا بوجھ ان کے اہل خانہ پر نہیں بلکہ پورے معاشرے اور حکومت پر ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک ذاتی واقعہ ہے جس نے مجھے بے حد متاثر۔ سن 1984 میں میری ملاقات ایک ایسی جس کے گھر کے بیشتر افراد معذور، اس گھر کی حالت کا ذرا تصور کیجیے جس میں معذور افراد کی افراد سربراہ کنبہ کی آمدنی محدود ہے، زکات کا وہ مستحق ہے، معاشرہ اس کا بوجھ بانٹنے کو تیار نہیں، حکومت ہے حکومت وقت بالکل ناتعلق، رشتہ دار کنی کتراتے ہیں اور دوست و احباب پہلو بچاتے ہیں۔ بتائیے وہ جائے تو کہاں جائے؟ وہ سرکاری ملازم تھا، ہم نے اس کی ہر ممکن مدد کی، لیکن ایسے بے شمار لوگ ہیں جو مدد کے حقدار ہیں۔ ایک اور مثال، راول پنڈی میں میری سرکاری رہائش گاہ کے سامنے شکایت کا ایک مرکز ہے، وہ گزشتہ 11 سال سے عوام کی خدمت کر رہا ہے۔ اس ادارے اور اس کے عملے نے لوگوں کی بہت خدمت کی۔ چند ماہ قبل میں نے جانتے ہیں آج ایک عظیم دن ہے، آج ہماری آزادی کا دن ہے، وہ دن جو ہمیں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی ہم تک محنت سے تفیل نصیب ہوا، وہ دن جو ہمیں تحریک آزادی کے انگنت شہیدوں اور غازیوں کے تفیل نصیب ہوا، وہ دن جو ہمیں اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کی ناقابل فراموش قربانیوں کے سفید نصیب ہوا، اور وہ دن جو ہمیں عقائد الجلال کے فضل و کرم اور اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے نصیب ہوا۔ آج کے دن ماضی کے بے پناہ مناظر میرے ذہن میں گردش کر رہے ہیں، میں لاہور کا وہ منٹ پاس دیکھ رہا ہوں جہاں مسلمان ہوں قائد اعظم کی قیادت سے اپنی منزل کا تعین کر رہے ہیں، قیام پاکستان کی منزل کا۔ میں بر صغیر کے وہ شہر خستے کوچے اور گلیاں دیکھ رہا ہوں جہاں لوگ شوق در شوق ہاتھوں میں سب گرامی پرچم لیے نعرے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں سندھ میں پاکستان کی جو جستجو کی کوششیں دیکھ رہا ہوں، میں سرحد میں رفنڈم کے مناظر دیکھ رہا ہوں، میں بلوچستان میں شاہ گرگے کے خراب دادے دیکھ رہا ہوں، اور پھر میں نوقائدہ پاکستان تو دیکھ رہا ہوں جہاں لاکھوں لٹے پھٹے قافلے آگ اور خون کی ہولی
سے گزر کر اپنی آخری پناہ گاہ پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں. یہاں انہیں آزادی ملی, پناہ ملی. میں ان قائدوں, مجاہدوں اور فوجیوں, شہیدوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اپنے لہروں کے چراغ جلا کر صبح آزادی کو روشن کیا, ہمیں آزاد اور خود مختار گٹن دلایا اور ہماری آئندہ نسلوں کے لیے ایک باعزت گہوارہ مہیا کیا. اور یہ سب تو معلوم ہے اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے تو یہ حکومت اسلام ہی کا دور تھا جس نے خیال پاکستان جیسے حسین خواب کو شرمندہ تعبیر کیا, اسے ایک تخیل سے حقیقت بنایا اور بظاہر ایک ناممکن بات کو ممکن بنایا. آج ہمیں اسے مستحکم بنانا ہے. ہم انشاءاللہ اس جذبہ ایمان اور اس جذبہ حکومت کو قائم رکھیں اور پاکستان کو انشاءاللہ اسلام کا ایک مضبوط مستحکم قلعہ بنائیں. اس بارے میں کسی شک کو صبح غلط فہمی یا بہان کی قدم کوئی گنجائش نہیں کہ پاکستان میں اسلام کو ہر چیز پر حقیقت حاصل, معاشرت میں بھی, معیشت میں بھی, عدالت میں بھی اور سیاست میں بھی. اور ہم اس وقت تک دم نہیں لیں گے جب تک اسلام کو ہر شعبہ زندگی میں نافذ نہیں کر لیتے. آج ملک میں اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں اور نفاق و محاد ارائی کی بھی, سیاست کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور سیادت کی بھی. لیکن یقین, لیکن یاد رکھیے, ہماری نجات اتحاد اتفاق میں ہے, نفرت و نفاق میں نہیں. یاد آئیے آج اس یوم عظیم کے موقع پر عہد کریں کہ ہمارے اندرونی اختلافات کا کچھ بھی ہو, ہم پاکستان کی عظمت اور فعالیت پر کوئی آنکھ نہیں آنے دیں. اس کے اتحاد اور اس کے استحکام کے لیے کام کریں اور اپنے گروہی, جماعتی, لسانی یا فرقہ وارانہ مفادات کو پاکستان کے مفادات پر غالب نہیں آنے دیں گے. ہر چیز نہیں, کبھی نہیں. میں فوجی حضرات جو آج اس تقریب میں شامل ہیں, میں آپ کا ازحد مشکور ممنون. اس بارش کے دوران آپ حضرات کے زحمت فرمائیں اور اس تقریب کو رانق بخشی, میں آپ حضرات کا مشکور. مجھے امید ہے میرے اہل وطن جو اس تقریب کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ سننے میں خوشی محسوس کریں گے اور مجھے امید ہے کہ میں ان کے تاثرات کی صحیح ترجمانی کر رہا ہوں. آج اس مملکت خدا داد سے, آج اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جہاں اتفاق اور اتحاد کی اجتماعی ضرورت ہے اور جہاں معاشرے کو اسلامی رنگ میں ڈھالنے کی کوششیں جاری و ساری ہوں, وہاں ہمیں آج ایک مؤثر نظام عدل و احسان کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے. ہر انسان انصاف چاہتا ہے, ہماری اکثریت سستا اور جلد انصاف چاہتی ہے. آج حکومت پاکستان کو جہاں اپنی گزرتا 10-12 سال کی کارکردگی پر اسلام کی خدمت, اسلامی معاشرے میں پیش رفت, نفاذ اسلام کے اقدامات پر فخر ہے, وہاں حبل و احسان کے سلسلے میں ایک اہم قدم اٹھانے کا اعلان کا ذکر کر کے میں اپنے ہم وطنوں کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں یا مہینوں میں 16 نومبر کے انتخابات سے پہلے ہم انشاءاللہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام عدل و احسان کے خوف کو بھی شرمندہ تعبیر کریں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. پاکستان زندہ باد. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شريف اور سلام کے بعد میرے عزیز بھائیو، میں آپ کو اسلام کا سلام السلام علیکم پیش کرنا چاہتا ہوں.
أحييكم وأنقل لكم بتحيات إخوانكم في المملكة العربية السعودية. أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والحكومة السعودية والشعب السعودي والعلماء في المملكة العربية السعودية وخاصة علماء الحرمين الشريفين.
جسم مبارك دن پہ پاکستان کی جشن آزادی کے موقع پر میں آپ کے سعودی عرب کے بھائیوں کے اور خاص کر خادم حرمین اور ان کی ولیعہد کے اور حکومت کے اور سعودی عوام کی طرف سے اور علماء کی طرف سے اور خاص کر حرمین شریفین کے علماء کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں.
انقل هذه التحيات لجميع الشعب الباكستاني ولحكومة باكستان وللعلماء والمفكرين في باكستان وعلى رأس الجنود فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الجنرال محمد ضياء الحق.
میں یہ نیک تمنائیں سعودی پاکستان کے عوام کو، حکومت کو، علماء کو، مفکرین کو اور جنرل محمد ضیاء الحق صدر پاکستان کو پیش کرتا ہوں.
الجميع يحيونكم ويدعون الله لكم بالبركة ويتعين الله لكم الرقي والعزة والتقدم.
سب آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کی کامیابی اور کامرانی اور استحکام کے لیے ہمیشہ دعا دے رہتے ہیں.
ويباركون في مجهودات فخامة الرئيس نحو اجتهاده في تطبيق الشريعة الإسلامية على هذا الشعب المسلم.
اور اس مسلمان قوم کے سامنے بھی اسلام کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو بڑے اچھے نجات کو دیکھتے ہیں.
ان باقی شعب باکستان مسلم فیجب ان يقوم بتعاليم دین الاسلام وان تطبق فيه شریعة الاسلام.
پاکستان کے مسلمان ہیں اور یہ ملک اسلام کے نام سے وجود میں آیا ہے، تو یہاں یقیناً اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے.
دعوة فخامة الرئيس للمؤتمر الذي قبل ثلاثة أيام عقد في هذه المدينة في الدعوة إلى التعاون في تطبيق شريعة الإسلام. إنها دعوة مباركة، إنها دعوة نرجى إن شاء الله بسببها تحقيق ذلك وتحقيق تنفيذ شريعة الله.
اس اسلام آباد کے جو پاکستان کا دار الحکومت ہے جہاں دو دن پہلے علماء اور مشائخ کی کانفرنس ہوئی اور جس میں صدر مملکت کے علماء اور مشائخ کی اپیل کی، یقیناً ان کا اسفاف شرمندہ تعبیر ہوگا.
اسلام المرء اللہ بقبول تحقیق کتاب اللہ بقبول شریعت اللہ، لأن الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا شأن المسلم، هذا شأن المؤمن، أن يسلم لأمر الله وأن يسلم لحكم الله. وإذا لم يفعل ذلك فهذا نقص في دينه، نقص في إسلامه، بل جاء الوعيد الشديد بأن من لم يفعل ذلك فقد وصفه الله بالكفر.
وما يجب القرآن كإيمان أسفتت مكمل نمو سستا تبتكب إسلام كمتابق عمل نکرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات آپ نے فرمائی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیری رب کی قسم یہ لوگ ایماندار نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کو ہر متنازع عمر میں فیصلہ صادر کرنے والا تسلیم نہ کرے، اور پھر اس کے بعد آپ کے فیصلے ان کے دل میں کسی قسم کا کلیان پیدا نہ ہو، اور یہ اس کو من وان تسلیم کر کے اپنے آپ کو اس فیصلے کے سامنے سپر کر دے. اور دوسری جگہ میں جو اس کو نہیں مانتے انہیں کافر بھی کہا گیا.
ولذلك يقول الله عز وجل كما في سورة المائدة التي كلكم الحمد لله تعرفونها وتقرؤونها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقول في الآية الأخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وفي الآية الأخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقلتم الحمد لله تقرؤون كتاب الله وتدرسونه وتعلمون ما فيه، فيجب علينا جميعا الإيمان بحكم الله وتطبيق شريعة الله كل بمقدر استطاعته.
فرمائیں کہ آپ سارے تقریباً قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور سورۃ البقرہ میں اس کے بارے میں ایک آیات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل نہ کر رہے تو کافر بھی کہا گیا، ظالم بھی کہا گیا اور فاسق بھی کہا گیا. اور آپ یہ سب پڑھتے ہیں تو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے بقدر استطاعت ایمان کے لیے اور نفاذ شریعت کے لیے اپنا حصہ بڑھائیں اور اس میں اپنا حصہ نکالیں اور اس کے لیے کام کریں.
إن علماء ذات السابع الحمد لله على جانب كبير من العلم، هم علماء في التفسير، هم علماء في الحديث، هم علماء في الفقه، هم علم شريعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثير من النظم الأوروبية والأمريكية قد استمد بعض قوانينه من كتب الفقه الحنفي ومن كتب الفقه المالكي، فهم أخذوا من فكر الإسلام ما يناسبه، ولكن ما أخذوه دينا إنما أخذوه لأنه يماشي مصالحهم.
فرمارے ہیں کہ پاکستان میں بہت بڑے بڑے علماء ہیں، تفسیر کے علماء ہیں، حدیث کے ہیں، فقہ کے ہیں، اور وہ شریعت کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ یورپین کے بعض ملکوں اور امریکہ نے کتنی بعض مسائل ایسے لیے ہیں جو اپنے ہاں انہوں نے اپنے مصلحتوں کے لیے اس کو استعمال کیا ہے.
وامكن احسان العلماء نرجو من الله منكم ان تاخذوا بيد فخامه الرئيس وان تحققوا تطبيق الشريعه، لان تطبيق الشريعه لا يتم الا بتعاونكم وتكاتفكم، لانكم انتم الذين تعرفون شريعه الله وانتم علماؤنا وانتم مشائخنا. وانا لا اقول هذا الكلام من باب الإخبار أو من باب التعليم حاجة وكلا، ولكن أقولها من باب التنافع عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. إن لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين.
فالمعروف ما علماء سنوري أبيل هي في السلسلة نيرو آجي برا اور اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے وہ صدر مملکت کا ساتھ دیں، اور یہ میں بات بطور اس کے نہیں کر رہا ہوں یہاں پر، بلکہ خدا کی قسم کہ دین نام ہے نصیحت کا، اس لیے میں یہ اپنا فرض اور اپنا ذمہ داری نبھا رہا ہوں.
وعلم بقوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، والا فارفع عندي جديد انتم العلماء وانتم الحكماء وانتم المفكرون، فتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا في حكم قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا تنفيذ الشريعه من الحق فينبغي تنفيذها والصبر عليها، فان هذا من واجبكم معشر العلماء، وانتم اهل لذلك، وانتم الحمد لله في عندكم الايمان وعندكم العلم وعندكم التسكين. فارجو من الله سبحانه وتعالى ان تجتمع كلمتكم وان تتكاتفوا عملا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
علماء کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں تعاون کریں، اور تعاون جو ہے اللہ تعالیٰ کے قول ہے وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ آیات ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور دوسری جو آیات آپ نے فرمائی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سلسلے میں علماء کرام کو اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے تعاون کرنا چاہیے.
ومن مثلي ومثلكم الا كما يقول شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه حينما قال وانا ومن يهدي القصائد نحونا كمستبرع ثمرا الى اهل خيبر. انا لا اعلم، انتم اعلم مني، وانتم ولله الحمد علماء الشريعه وعلماء الفقه وعلماء الحديث، فانا مثل ما قال حسان، ولكن من باب التنافع ومن باب التواصل بالحق الذي امرنا الله به.
مارين في اب مجھ سے بڑے عالم بھی ہیں، پاکستان میں بڑے بڑے علماء بھی ہیں، میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ حسان بن ثابت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعر تھے ان کے قول سے مطابقت تھی کہ میں یہ آپ کو ایک بطور احتیاط کے بطور اپنی ایک ذمہ داری کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، اللهم اصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم، اللهم وفق حكام المسلمين لتحكيم شريعتك وتطبيق فيها على عباد الله في ارض الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم وفق الشعب الباكستاني لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، اللهم وفقه لقبول تحكيم كتابه، اللهم وفق علماءه للقيام بذلك، اللهم وفقهم للتكاتف والتعاون في تطبيق شريعه الله، اللهم وفقهم للتعاون مع فخامه الرئيس في تطبيق شريعه الله وفي تطبيق احكام الله، اللهم وفقهم يا رب العالمين، اللهم وفق الشعب الباكستاني، اللهم اخرج لهم من كنوز الارض ما يغنيهم، وانزل عليهم من بركات السماء ما يسقيهم يا رب العالمين، اللهم يا حي يا قيوم اعزهم، اللهم امنحهم العزه والقوه والقدره يا حي يا قيوم، اللهم اكفهم شر الاشرار وكيد الفجار يا رب العالمين، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام وفقنا لما تحب وترضى، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا من كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا رب العالمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى سائر الصحابة أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قائد آدم چمنی کا کچھ مانی قدرت نے تجھے دی تھی جب ہمت آئی قدرت نے تجھے دی تھی جب ہمت آئی قائد آدم چمنی کا کچھ مانی بڑی آس گرتا جیا بان جدائی ہر خار کے چہرے پہ تپکنے لگی لالی گل خار گلی تاج بیا بال گدالی ہر خار کے چہرے پہ تپکنے لگی لالی اے قائد آدم چمنے چوک کے ماری اللہ کی رحمت میں نام رہے گا تاج زمانے میں تیرا نام رہے گا اللہ کی رحمت میں نام رہے گا تاج زمانے میں تیرا نام رہے گا توحید ستائش صدا تیرے لیے ہے کون ہے لیکن ہو تو دعا تیرے لیے ہے قدرت نے تجھے دی تھی عجب ہمت عالی اے قائد آدم چمنے شوق کے مانی اے قائد آدم چمنے شوق کے مانی اے قائد آدم چمنے شوق کے مانی
رات کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عامر ہاشمی سے خبریں سنیے. حکومت پاکستان نے انتہائی رنج و غم کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ صدر محمد جاوید حق کا آج تیسرے پہر ایک ہوائی حادثے میں انتقال ہو گیا. ان کی وفات پر 10 دن کے قومی شوق کا اعلان کیا گیا ہے. صدر محمد جاوید حق آج بھاولپور کے مختصر دورے پر تشریف لے گئے تھے, جہاں انہوں نے فوجی یونٹوں کا معائنہ کیا. ان کا C-130 ہوائی جہاز بھاولپور کے ہوائی اڈے پر سے پرواز کے فوراً بعد ایک دھماکے کی ہوا میں پھٹ گیا. جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ان کے ہمراہ جہاز میں سوار کوئی بھی زندہ نہیں بچا. حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے. آئین کی روح سے سینٹ کے چیئرمین جناب غلام اسحاق خان نے صدر مملکت کے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. اس وقت جناب غلام اسحاق خان کی صدارت میں اسحاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس جاری ہے, جس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہ بھی شرکت کر رہے ہیں. جناب غلام اسحاق خان آج رات ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کر رہے ہیں. جنرل محمد جاوید حق 12 اگست 1924 کو ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. ان کے والد ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے اور انہوں نے اپنے سلطنت میں اسلامی اقدار اور اسلامی طرز حیات سے گہرا لگاؤ پیدا کیا. ان کے والد نے اعلیٰ تعلیم کے لیے نوجوان بیٹے کو سینٹ اسٹیفن کالج دلی بھیجا, جہاں انہوں نے مغربی اور مشرقی علوم سے گہرا استفادہ کیا. اس عرصے کے دوران میں جب ایک خود مختار اور آزاد اسلامی مملکت پاکستان کے قیام کے لیے تحریک زور پکڑ رہی تھی, نوجوان ضیاء الحق اس تحریک اور اس کے نظریے کے پرجوش شامل تھے. یہ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا اور نوجوان ضیاء دور دراز جنگی علاقوں کے حالات کا دلچسپی سے مطالعہ کر رہے تھے. وہ ایک سپاہی بننا چاہتے تھے. ان کی یہ خواہش 1947 میں اس وقت پوری ہو گئی جب انہیں فوج میں کمیشن ملا. وہ ایک کیلنڈری ریجیمنٹ میں شامل ہو گئے. انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز محض جوش و جذبے سے کیا اور اپنی پیشہ وارانہ صلاحیتوں اور سیانت اور لگن کا شاندار مظاہرہ کیا. انہیں جنگ عظیم دوم میں برما, ملیشیا اور جاوا کے محاذوں پر جانے کا موقع ملا. اس لڑائی کے 10 سال بعد 1955 میں انہوں نے اسٹاف کالج کوئٹہ سے گریجویشن کی جو کئی ممتاز فوجی رہنماؤں کی مادر علمی رہی ہے. 1969 میں انہیں بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی دی گئی اور انہیں بکسر گنج بریگیڈ کی کمان سونپی گئی. 3 سال بعد انہیں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور ایک بکسر گنج ڈویژن کی کمان سونپی گئی. 1975 میں انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور انہیں کورٹ کمانڈر مقرر کیا گیا. سابق سماجی انصاف اور بھلائی کے اسلامی اصولوں کے مطابق معیشت کو ترقی دینا چاہتے تھے. صدر محمد ضیاء الحق جمہوری نظام کے قیام کے لیے مرحلہ وار اقدامات کر رہے تھے. صدر نے جمہوریت کی بحالی کا جو عمل شروع کیا تھا اس کے نتیجے میں 30 دسمبر 1985 کو ماشاء اللہ اٹھا لیا گیا. اس طرح ایک واقعی سے جمہوری سیاسی ڈھانچے پر عمل درآمد مکمل ہو گیا. 1 نومبر کے حیثیت سے صدر اس بات پر یقین کرتے تھے کہ قومی شعبوں میں ترقی امن سلامتی اور استحکام کے ماحول ہی میں ممکن ہے. اس طرح ان کی قیادت میں پاکستان اقوام متحدہ غیر جانبدار تحریک اور اسلامی کانفرنس کے اصولوں کی بنیاد پر بین الاقوامی امن کے قیام کی کوششوں میں تیز تیز رہا. صدر ضیاء نے افریقی اور ایشیائی ملکوں کے ساتھ پاکستان کے روایتی دوستانہ تعلقات کو اور مضبوط بنانے کی پالیسی پر بھی مؤثر طور پر عمل کیا. انہوں نے پڑوسی ملکوں کے ساتھ امن اور آشتی کی پالیسی پر عمل کیا. افغانستان کے مسئلے کے پرامن حل کے لیے کوشش کی اور ایران اور عراق کی افسوسناک جنگ کو ختم کرنے کے لیے مسلسل کام کیا. امریکہ اور مغربی ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات دوستانہ اور امن اور استحکام کے بارے میں ایک جیسے خیالات پر مبنی ہیں. اپنے منصب کی بھاری ذمہ داریوں کے باوجود صدر ہمیشہ مجسمہ صبر تحمل رہے. انہوں نے کئی طویل اجلاسوں میں شرکت کی جہاں انہوں نے مختلف لوگوں کے خیالات بڑے صبر تحمل اور سکون سے سنے اور اپنے خیالات واضح اور مؤثر طور پر پیش کیے. صدر ضیاء کسی وقت سے یا آرام کے بغیر روزانہ مسلسل 18-18 گھنٹے کام کرتے تھے. اس کے باوجود وہ اپنے ملنے والوں سے نہایت خندہ خوشانی سے پیش آتے تھے. صدر ایک دور اندیش اور مہربان شخص تھے. وہ انسانی وقار کا احترام کرتے تھے اور قومی اور بین الاقوامی امور میں شائستگی سے کام لیتے تھے. صدر اپنے گھر میں ایک مہربان اور شفیق انسان تھے. انہوں نے اپنے پیچھے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں چھوڑی ہیں. صدر کے ساتھ لاحق ہونے والے افراد کے نام کیے ہیں. جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل اختر عبدالرحمان، چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل میاں محمد افسان، میجر جنرل محمد شریف ناصر، میجر جنرل عبدالسلم، میجر جنرل محمد حسین آوان، بریگیڈیئر نجیب احمد، بریگیڈیئر محمد الدین خواجہ، بریگیڈیئر صدیق سالک، بریگیڈیئر محمد لطیف، بریگیڈیئر عبدالماجد، کرنل اختر محمود، اسکواڈن لیڈر راحت مجید صدیقی، کیپٹن زاہد رانا، پاکستان میں امریکہ کے سفیر رافیل اور امریکی سفارتخانے کے بریگیڈیئر جنرل واسین. اس کے علاوہ عملے کے اراکین کے نام یہ ہیں: ونگ کمانڈر مسعود، اسکواڈن لیڈر ذوالفقار، فلائٹ لیفٹیننٹ ساجد، فلائٹ لیفٹیننٹ عصمت، چیف وارنٹ آفیسر دوریز، چیف ٹیکنیشین رفیق، چیف ٹیکنیشین رفیق، سینئر ٹیکنیشین سرداز، سینئر ٹیکنیشین حبیب، سینئر ٹیکنیشین راشد، سینئر ٹیکنیشین عزیز، سینئر ٹیکنیشین منصر، سینئر ٹیکنیشین اظہر، جونیئر ٹیکنیشین شفقت اور نائب صوبیدار محمد شفیع. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جناب پیرس ڈوکویار نے صدر محمد ضیاء الحق کی وفات پر گہرے رنگ و غم کا اظہار کیا ہے. انہوں نے نیو یارک میں بتایا کہ آج جنرل اسمبلی اپنے خصوصی اجلاس میں صدر ضیاء الحق کو خراج عقیدت پیش کرے گی. امریکہ کے نائب صدر جناب جارج بش نے بھی صدر محمد ضیاء الحق کی وفات پر تعزیت کی ہے. مصر کے صدر جناب حسنی مبارک نے بھی ایک پیغام میں صدر محمد ضیاء الحق کی موت کو ایک عظیم سانحہ قرار دیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان کی عوام اس عظیم نقصان کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کریں گے. خبریں ختم ہوئی.
اسی روز انکشاف کیا گیا کہ جگدیش ورما کی اگوانی آنگ سان کی روشی آنگ سان سنگھ نے مثال حیثیت کی ہے. اسٹیٹ کاؤنسل کے سیکرٹری سے لکھا ہے کہ غیر سرکاری کمیٹی قائم کی جائے تاکہ حکومت اور سیاسی اصلاحات کے لیے تحریر کرانے والے مظاہرین کے درمیان اختلافات طے کیے جا سکیں. خبریں بھی جس کو اندر طے کی جا رہی ہیں.
آج اس عظیم ملک کی عظیم قوم سے خطاب کرنے کا اعزاز حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تہ دل سے شکر گزار. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہو چکا ہوگا کہ جناب بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور اس کی جگہ ایک عظیم حکومت قائم کی گئی ہے. دیوس کا اچھا آدھی رات سے شروع ہوئی ہے, آج صبح ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پر امن طور پر ختم ہوئی.
بڑی تعداد یہاں موجود ہے, دوپٹوں برقوں چادروں میں مشہور اپنے ہاتھ 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 کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں. ان کی آدمیاں گاؤں سے یہ تمیز ہونا چاہتی ہیں, تیار کر چکی ہیں. لگ بھگ 35 منٹ پر یہ ایمبولینس سکیورٹی تابوت کو لے کر آرمی ہاؤس میں داخل ہوئی. دیدار عام کے لیے تابوت سامنے آنے کے نیچے رکھا گیا. یہ آواز اسی ایمبولینس کی ہے. نقل و ضبط کے لیے کہا جا رہا ہے. کئی خواتین کئی مرد بہت دور دراز کے علاقوں سے یہاں اپنے شہید درد کو خراج تحسین اپنا آخری نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. ایمبولینس کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے. پنجاب کے وزیر اعلی نواز شریف آرمی کے اعلی استام ممتاز چوہری دس بج کر 35 منٹ شاہراہ پاکستان پر چوروں یا پٹاروں میں کھڑے ہوئے لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا آرمی ہائس کے قتل دروازے سے داخل ہوا. آرمی ہائس جس کا پرچم ندو ہے, گاڑیاں موٹر سائیکلوں پر سوار نوجوانوں کا دستہ دروازے کے سامنے سے گزرتا چلا گیا. سب شریف کے پہلے خانہ عزیز و اقربا سب یہاں میرے سامنے کھڑے ہیں. ان کی شہید سال کا بڑا حوصلہ برقرار رکھ سکتے ہیں. بڑے حوصلے سے اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں. پھولوں کی چادر چڑھی ہوئی ہے. تابوت اندر داخل ہو چکا ہے. میں اسے آرمی ہاؤس کے سوچ کو دیکھ سکتا ہوں. اس پر صدر کی ٹوٹی رکھی ہوئی ہے. شہید صدر کے الگ کے بھائی ان کے تحت لاگے اور ان کے اخارف سب نے کہنا دے کر تابوت کو اتارا تھا اور سب ہی نے مل جل کر ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی اور روانہ ہو گئی ہے. آہستہ آہستہ دروازہ کھلا ہوا ہے ایمبولینس کا. پہلے خانہ ان کے بھائی ان کے بیٹے
اور فوجی جوان ایمبولینس میں بیٹھے ہوئے دروازہ کھلا گیا. آہستہ آہستہ مردوں کا ہجوم ایمبولینس کے ساتھ. رونے کی آواز شاید آج تک پہنچی ہے. دروازے پر جا کر ایمبولینس رک گئی ہے. یہاں سے پٹیالہ ایئر گیٹ پر جانے کے لیے یہاں سے ایوان صدر روانگی ہوگی. دروازے پر آہستہ آہستہ سارے لوگ جمع ہیں. شہید سخت کے اہل خانہ میں ان کے بیٹے اعجاز الحق ہیں, انوار الحق, ان کی بیٹیاں روزینا ضیا. دروازے سے باہر نکلی ایمبولینس اور شاہراہ پاکستان پر دائیں جانب اپنے مقرر کردہ راستوں سے چکرالا ایئر بیس پر روانہ ہونے کے لیے اعلیٰ فوجی رکان کی گاڑیاں ان کے پیچھے ہیں. آہستہ آہستہ باقی گاڑیاں بڑے دروازے سے باہر جا رہی ہیں. اب مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی کل دروازے کی طرف جانا شروع کر دیا ہے. لگ بھگ 35 منٹ پر یہ ایمبولینس یہاں آئی تھی. جو بھی تعبیر ملے گا اس میں سب شہید کا جسد خاتم ہے. اس کو یہاں دیدار عام کے لیے رکھا گیا. پہلے پائلٹ گاڑیاں تھیں, موٹر سائیکلوں پر سوار نوجوانوں کے رستے تھے. باہر لوگوں نے نعرے لگائے ہیں, ایمبولینس جب سامنے سے گزری ہے اور کلمے کا ذکر کیا ہے. تو رویا بتا رہے ہیں لوگوں کی بہت بڑی تعداد باہر ہے, کیونکہ ان لوگوں کو اندر نہیں لایا جا سکتا تھا. اتنی گنجائش یہاں پر موجود نہیں تھی. سب کی خواہش تھی کہ یہ اندر آئیں, لیکن یہ بہت تاخیر سے غالباً یہاں پہنچے ہیں اور سڑک کے دونوں جانب کھڑے ہو گئے ہیں. کچھ پائے میں ہیں درختوں کے, کچھ روپ میں ہیں, لیکن کسی طرح بھی ہو انہوں نے اپنے شہید صدر, اپنے محبوب صدر کو خراج تحصیل پیش کر دیا ہے. آدمیوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے. کچھ فوجی گاڑیاں روانہ ہوئی ہیں ایمبولینس کے پیچھے. ایمبولینس میری آنکھوں سے اوجھل ہو چکی ہے, لیکن یہ قافلہ ابھی آہستہ آہستہ اس بڑے قافلے میں مل رہا ہے جو پٹیالہ ایئر بیس کی جانب روانہ ہے. خواتین کی بہت بڑی تعداد جو بہت دور دراز علاقوں سے یہاں آئی ہیں, سب دروازے کے ساتھ جمع ہیں. آہستہ آہستہ سب دروازے سے باہر جا رہی ہیں. آہستہ آہستہ کورٹ سے گزرتی ہوئی آرمی ہاؤس کے اس دروازے کے قریب جا کر رک گئی تھی جو گولف کورٹ کے سامنے کھلتا ہے. کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کا جو فوراً ہی شروع ہو گیا تھا. بہت اونچی اونچی آواز ہم نے رونے کی سنی. شور صاف کا رونا بالکل یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے دل کاٹ کے رکھ دیا. ایمبولینس کا دروازہ کھلتے ہی یہاں پر موجود روزگاروں نے کندھا دینے کے لیے پیش قدمی کی تھی, لیکن انہیں رکنے کے لیے کہا گیا. خواتین نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود پر قابو پانے کی بے انتہا کوشش کی, لیکن میرے خیال سے کوئی شخص اس موقع پر اپنے دل پر قابو نہیں پا سکتا تھا. شہید کے اہل خاندان کو آگے آنے کے لیے کہا گیا. ان کے پاس قیدی جوان اور افسر تھے. انہوں نے چوری تابوت کو ایمبولینس سے باہر نکالا. قیدی تابوت جو دوروں سے مکمل چھٹا ہوا تھا, جس پر چادر چڑھا دی گئی تھی اور خوبصورت لگ رہی تھی. اس پر ان کی سرکاری ٹوپی, اس پر ان کی فوجی ٹوپی رکھی ہوئی تھی. میں خود ان کا جگہ دیکھا تھی جو بھی تابوت کے اندر تھا. شہید کا جو جاؤلہ کے بھائی اور ان کے صاحبزادے, ان کے برادر نسبتی اور ان کے دوسرے عزیز و اقارب نے ان کے تابوت کو باہر نکالا تھا. اور یہاں ایک اور بھی کبوترا دو سامیا نے بڑے لگائے گئے تھے سبزاروں میں, جو خواتین کے لیے مخصوص تھا اور ایک مردوں کے لیے. اس سامیا میں ایک کبوترا تھا جس پر جسد خاصی کو اس تابوت کو رکھ دیا گیا تھا. پھر کہا گیا دیدار عام کے لیے اور بڑے منظم طریقے سے, کیونکہ بار بار
یہاں پہ ریپبلک ایڈجسٹس کرنے پر درخواست کی گئی تھی کہ ہر شخص دیدار کرے گا, لیکن بہت منظم طریقے سے یہ کام ہونا چاہیے کیونکہ بد نظمی سے وقت ضائع ہوتا ہے, اور کیونکہ پہلے سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے فیصل مسجد میں نماز ہوگی اور وہاں تقسیم ہوگی, اور اس میں بے شمار سربراہان حکومت اور سربراہان مملکت آئیں گے, تو اس لیے تاخیر نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے پابندی کی وقت کی اور ایک منظم طریقے سے دیدار اعلان کرایا گیا. پہلے مرحوم کے اہل خانہ کو شامیانے میں لایا گیا, جیسا میں عرض کر چکا ہوں. شہید جاؤلخ کی گئی والدہ تشریف لائی تھی, جنہیں دو خواتین نے سنبھالا ہوا تھا. بڑے وقار سے اپنی پوری قوت برداشت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے بیٹے کے دیدار کے لیے بڑی پھر بیگم شفیقہ ضیاء الحق شہید کی بہنیں, بیٹیاں, بیٹے, بھائی, تمام برادر نسبتی امداد اور ان کے خاندان کے دوسرے افراد کبوترے کی جانے پڑے چاروں طرف کھڑے ہو گئے, قدم رکھتے, سر جھکاتے, بہوں کی شفقتوں کو, محبتوں کو یاد کرتے, کلمے کا ورد کرتے اور مرحوم کی زندگی کے نقد العین سے اپنے دل کو حوصلہ دیتے, دوسروں کو دیدار کا موقع دینے کے لیے آگے بڑھتے رہے, آگے چلتے رہے, لوگ ان کے پیچھے آتے رہے. ان کے بعد مرد حضرات نے دیدار کیا, لیکن پھر یہ طے پایا کہ خواتین کو پہلے موقع دیا جائے, اس لیے مردوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور خواتین نے دیدار کیا. پھر مردوں نے ان کا دیدار کیا, ان میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شریف نواز بھی تھے, سندھ کے گورنر جنرل عظیم الدین بھی تھے, ممتاز شہری بھی تھے. یہاں بہت بڑی تعداد لوگوں کی موجود تھی. اب آہستہ آہستہ صدر دروازوں سے نکل کر یہ لوگ باہر جا رہے ہیں. کچھ لوگ اب بھی شامیانوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں شامیانوں میں, ایک طرف خواتین اور ایک طرف مرد. جنازہ جو بھی تابوت جو ایمبولینس میں رکھ کر لے جایا گیا ہے, ہماری آنکھوں سے بوجھل ہو گیا ہے, اور اب گاڑیاں بھی ان کے ساتھ باقی جا چکی ہیں. آپ نے ہمیں اللہ سے سپورٹ کیا, ہم بھی آپ کو اللہ سے سپورٹ کرتے ہیں. اس عہد کے ساتھ جب آپ کے خواہش کے مطابق اپنی زندگی کو اسلامی طاقتوں کے مطابق بنائیں گے, پاکستان کے استحکام کے لیے ہم اور ہماری اولاد اور پھر ان کی اولاد اور پھر آنے والی تمام نسلیں قیامت تک آپ کی طرح اپنے خون سے اس زمین کو, پاکستان کو سیکھتی رہیں گی, سوراج کرتی رہیں گی, خوشحال بناتی رہیں گی, شاداب بناتی رہیں گی. انشاءاللہ ہمارے قدم کبھی پیچھے نہیں ہوٹیں گے, ہم اپنے عہد پر قائم رہیں گے. اے شہید اللہ حافظ. اب میں اپنے ساتھیوں پولیس اور چوکی ذاکر حسین آرزو, انجینئر محمد علی مفتی اور شاہد انصار کے ساتھ آرمی ہاؤس سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اور اس کے ساتھ ہی آپ ایوان صدر چلیں گے جہاں پروڈیوسر محمد صادق کے ساتھ عزیز الرحمان موجود ہیں جو آپ کو وہاں کا آنکھوں دیکھا حال سنائیں گے. تو آئیے چلتے ہیں ایوان صدر.
شہید کی خصوصی توجہ اور نگرانی میں یہ حسین و جمیل مسجد شامل ہوئی ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک انعام ہے کہ وہ یہاں آسودہ خاک ہوں گے اور رب کی دنیا تک یہاں اس مسجد میں آ کر نمازیں پڑھنے والے اور عبادات کرنے والوں کی فاتحہ خوانی اور دعائیں انشاءاللہ الرحمن ان کے درجات بلند کرتی رہیں گی. اس وقت ایوان صدر میں عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے قرآن خوانی ہو رہی ہے, اور یہ شہید صدر کے تابوت کی آمد تک جاری رہے گی. آئیے اب میں آپ کو کلثوم بلاڈا چوک کے آردی اسکول کے لیے چلتا ہوں, جہاں سے میرے ساتھی سلمان الموسم آپ سے مخاطب ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایوان صدر کے مرکزی دروازے کے سامنے سے ٹوٹتی ہوئی شاہراہ قائد اعظم پر کلثوم بلاڈا چوک پر ریڈیو پاکستان کا نمائندہ سلمان المعظم اپنے ساتھی پروڈیوسر خالد شیرازی کے ساتھ حاضر ہے. سامنے والی شاہراہ سے کچھ دیر کے بعد شب شہید کا جب سے خاصی پورے عزت و احترام کے ساتھ گزرے گا. یہاں اس چوک پر صورتحال یہ ہے, چند کے خاصی گرمی ہے لیکن